صلی علی رسوله الکریم اما بعد، محترم حضرات، میں نے گزشتہ ہفتے ایک موضوع شروع کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سات ایسے گناہوں سے اور معصیتوں سے بچو جو دنیا کو بھی تباہ کر دینے والی ہیں اور آخرت کو بھی. ان میں سے ایک میں نے پہلے بیان کر دی تھی، لیکن آج اس سلسلے کو ذرا سا ملتوی کرتا ہوں اور کوئی دوسری بات آج آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ابھی شاید دو دن پہلے کا قصہ ہے، ایک صاحب بہت پریشان تھے، ایک دینی ادارے کی زمین الاٹ کرانے کے سلسلے میں چار پانچ سال سے وہ کوشش کر رہے تھے لیکن کامیابی نہیں ہوتی تھی اور ابھی تک نہیں ہوئی. رات دن بیچارے ایک کر رہے ہیں، چونکہ رشوت نہیں دیتے کام نہیں ہوتا، دینی ادارے کا کام ہے. میں بھی اس مجلس میں موجود تھا جس میں وہ اپنی یہ شکایتیں کر رہے تھے کہ میں کیا کروں. میں نے ان سے کہا کہ بھائی، بات اصل میں یہ ہے کہ اس دنیا میں تو زمین اور زمین کا قتال الاٹ کرانا مشکل ہے، بڑی مصیبتیں بھرنا پڑتی ہیں، اور پھر بھی کامیابی ہو نہ ہو، یہاں تو ایسا ہی سلسلہ چل رہا ہے، لیکن جنت میں قطع الاٹ کرا لینا آسان ہے. جنت کی زمین کو الاٹ کرا لینا آسان ہے ہر مومن کے لیے، نہ صرف آسان ہے بلکہ بہت زیادہ شاندار ہے. یہاں کی جو زمین الاٹ ہوتی ہے وہ عام طور پر 99 سال کے لیے کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں اللہ ہی بہتر جانے، اور وہاں کی زمین جو الاٹ ہوگی وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں کوئی شخص دخل اندازی نہ کر سکے گا، کوئی اس کے اوپر حکمرانی نہ کر سکے گا، کوئی تصرف نہ کر سکے گا، وہ تو بادشاہت ہوگی. میرا مقصود تو صرف اتنا تھا کہ انہیں ذرا تسلی ہو جائے. پھر میں نے یہ کہا کہ آپ جس کام کے لیے زمین الاٹ کرا رہے ہیں حقیقتاً وہ جنت کی ہی زمین الاٹ کرا رہے ہیں آپ اپنے لیے، اس لیے خوش دلی کے ساتھ اس کام میں لگے رہیے، کامیاب ہو گئے فبیہ، ورنہ آخرت میں ناکام نہیں ہوں گے. اور یہی حال ہوتا ہے دین کے معاملے میں محنت کرنے کا، اس کا یہی نتیجہ ہوتا ہے. اگر دنیا میں کامیابی اللہ نے رکھی ہے کامیابی ہو جائے گی، لیکن آخرت میں کبھی ناکامی نہ ہوگی، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ کرے. تو میرا تو مقصود صرف اتنا تھا کہنے کا ان سے، لیکن چونکہ یہ بھی دو تین دن پہلے کی بات ہے، میرے دل پر یہ جمی ہوئی تھی اور اس بات کا قلق بھی تھا کہ نیک کاموں کے لیے کوئی شخص حمایت کرنے کے لیے، جبکہ وہ قانون کے مطابق ہے، پیسے دے رہے ہیں، تمام قانونی تقاضے پورے کر رہے ہیں، تیار نہیں، اور غلط کام کے لیے جس طرح جی چاہے کرا لیجئے، تھوڑی سی رقم دیجئے، رشوت دیجئے، سفارش لے جائیے اور بدترین سے بدترین کام کرا لیجیے. تو یہ تو ہے نقشہ اس وقت اس دنیا کا اور بالخصوص ہمارے ملک کا. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں معاملہ دوسرا ہے. وہاں تو لوگوں کے دل دیکھے جاتے ہیں, نیت دیکھی جاتی ہے, ان کے اعمال دیکھے جاتے ہیں, ان کے مال نہیں دیکھے جاتے, شکل و صورت نہیں دیکھی جاتی, عہدہ اور منصب نہیں دیکھا جاتا. وہاں پر نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے, بس وہی بڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پیارا ہے, جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے وہی بڑا ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جنت کی زمین علاج کرا لینا آسان ہے اور بہت آسان, پھر اس کا آباد کرنا بھی آسان. جنت کی زمین چٹیل میدان ہے, کچھ اس پر آباد کاری نہیں, نہ اس پر درخت ہیں, نہ پھل ہیں, نہ پھول ہیں, نہ باغات ہیں, نہ اس کے اوپر محل ہیں, نہ قصور ہیں, نہ حور ہیں, نہ غلمان ہیں, نہ اس میں نہریں ہیں, نہ اور کچھ ہے. صاف میدان ہے, اس کو آباد کرنا ہمارا کام ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے, ان الجنت قیعان. یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے, کھلا میدان ہے, اس پر کچھ نہیں, لیکن اس کے اندر صلاحیت بڑی بہترین. وَإِنَّهَا طَيِّبَةُ التُّرْبَى وَعَذْبَةُ الْمَاء, بڑی زرخیز زمین ہے اس کی, ادھر ڈالو ادھر نکلے, ادھر بیج ڈالا ادھر نکل آیا, ایسی زرخیز زمین ہے. عذبت الماء اور بڑا میٹھا پانی ہے. یہاں پر ڈالیے اس زمین میں بیج, پانی وہاں مل جائے گا خود بخود, ادھر ڈالا ادھر نکلا, ادھر ڈالا ادھر نکلا. جنت کی زمین ایمان کی وجہ سے الاٹ ہو جاتی, جس طرح کافر کے لیے جہنم کا خطہ الاٹ ہو جاتا ہے کفر کی وجہ سے, مومن کے لیے جنت کی زمین الاٹ ہو جاتی ہے, ادھر ایمان لایا ادھر الاٹ ہو گئی. یہی وجہ ہے کہ مومن ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا. اول تو ہمیں اللہ کی رحمت سے سب کو یہی امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اول وہلے میں ہی جنت میں داخل فرما دیں گے انشاءاللہ. ورنہ اگر انہوں نے کچھ سزا دینا اور کچھ پاک و صاف کرنا مناسب سمجھا تو کچھ دن کے لیے کچھ عرصے کے لیے جہنم میں پاک و صاف کریں گے پھر جنت میں بھیج دیں گے. جنت میں گندی چیز نہیں جا سکتی, جنت پاکیزہ چیز ہے, اس میں ذرا سی بھی گندی چیز نہیں جا سکتی. یا تو پہلے گند سے پاک ہو کر جائے یا پھر وہاں پر اسے پاک کیا جائے گا. دنیا میں اگر وہ گندگی سے پاک ہو گیا ہے تو امید ہے اللہ تعالی کی رحمت سے کہ اول وہلے میں ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. زندگی میں اور دنیا میں جو پاکی حاصل ہوتی ہے گندگی سے وہ سچی توبہ سے ہوتی ہے. سچی توبہ مومن کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے تمام گندگیوں سے پاک کر دینے والی چیز ہے، کیونکہ معصیت، نافرمانی، گناہ اور کفر و شرک گندگی ہے، یہ نجاست ہے، یہ غلاظت ہے. اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا بلکہ حدیث شریف میں اس کا مضمون آیا ہے. جتنے بھی گناہ ہیں، جتنی نافرمانیاں ہیں، وہ سب گندگی، بڑی غلاظت ہے، ان میں بڑا تعفن ہے، بدبو ہے. اور ہر ایک گناہ کی بدبو الگ الگ ہے. فرشتے اس بدبو کو محسوس کرتے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوتی. جس طرح نیکیوں میں اور اللہ کی عبادتوں میں خوشبو ہے، پاکیزگی ہے، اور ہر عبادت کی خوشبو الگ الگ ہے، اور فرشتے اسے بھی پا لیتے ہیں. تو یہ گناہ جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب گندگی ہیں. اس دنیا کی زندگی میں اس گندگی سے پاک ہونے کا طریقہ ہے سچی توبہ. یہ تمام گندگی کو دور کر دیتی ہے. سچی توبہ تو اتنی بہترین چیز ہے کہ سب سے زیادہ غلیظ گندگی کفر و شرک کی ہے. لیکن صاف و صاف ہو گیا، اب اس میں گندگی باقی نہیں، اب وہ پاکیزہ ہی پاکیزہ ہے. لہذا یہاں سے قدم اٹھائے گا اور سیدھا جنت میں. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا اور وہ اپنے گناہوں کی نجاستیں اور گندگی ساتھ لے کر چلا گیا دنیا سے، پر ہے وہ مومن، تو اس کو اسی حال میں جنت میں داخل کرنا نہ مناسب ہے نہ ہونا چاہیے، کیونکہ جنت میں تو ذرا سی گندگی نہیں جا سکتی. اس لیے ضروری ہے کہ اس گندگی کو پاک و صاف کیا جائے، اس کو بھٹی سے نکالا جائے. سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، آپ حضرات خوب جانتے ہیں، ان میں میل کچیل ہوتا ہے، مٹی ہوتی ہے، پتھر کے ریزے ہوتے ہیں. سونا جب کان سے نکالا جاتا ہے تو پاک و صاف نہیں ہوتا، اس میں بڑی آمیزش اور ملاوٹ ہوتی ہے مٹی کی اور دوسری چیزوں کی. میں نے تو دیکھا نہیں لیکن سنا ہے بہرحال کہ پتھر کے بیچ میں ہوتے ہیں اس کے ذرات. پتھر ٹوٹتا ہے اور اس کے ساتھ مٹی بھی ہوتی ہے، پتھر کے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں، سبھی کچھ ہوتا ہے. پھر اس سونے کے میل کچیل کو دور کرنے کے لیے بھٹی سے نکالا جاتا ہے. بھٹی سے وہ کندن ہو کر نکلتا ہے، چمکدار ہو کر نکلتا ہے، کوئی میل اس کے اوپر اندر نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے ایسے مومن کو جو گناہوں کی گندگی اپنے ساتھ لے گیا ہے، بھٹی سے گزارا جائے گا، اور گویا یہ اس کو جنت میں داخل کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کی جائے کہ اب اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ جنت میں چلا جائے. اس لیے اسے پاک و صاف کر کے جنت میں بھیج دیں گے انشاءاللہ. اسی لیے تمام اہل سنت یہی فرماتے ہیں کہ بندہ مومن ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا. جب جب اس کی وہ گناہوں کی گندگی صاف ہو جائے گی جنت میں بھیج دیا جائے گا. اور کافر اور مشرک غیر مسلم یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے, اس لیے کہ ان کی گندگی جو یہ دنیا سے ساتھ لے کر گئے ہیں کفر و شرک کی, یہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں تپائی جائے گی اور اس کو گرم کیا جاتا رہے گا, وہ کبھی جنت کی ہوا تک نہ سونگ سکیں گے, خوشبو تک نہ سونگ سکیں گے, اتنے دور ہو جائیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے ہی ایمان لایا کوئی مومن, جنت کی زمین اس کے لیے ہلاک ہو گئی, اور جس طرح کافر کے لیے اس کے کفر و شرک کی وجہ سے جہنم کا خطہ ہلاک ہو جاتا ہے, کیونکہ کافروں کو ان کے کفر کے مرتبوں کے اعتبار سے جہنم میں اوپر نیچے رکھا جائے گا. جیسا کہ قرآن کریم میں اور احادیث میں اس کی تفصیل آئی ہے, قرآن کریم نے تو اتنا بھی فرما دیا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, کہ منافق جو ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے, سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. معلوم ہوا کہ اس سے اوپر بھی درجے ہیں اور درجے ہیں اور درجے ہیں. جس طرح ایمان والوں کے اعمال صالحہ کے اعتبار سے جنت کے درجات ہیں, ایک کے اوپر دوسرا, دوسرے کے اوپر تیسرا, ہزاروں درجات ہیں جنت کے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ایمان لایا اور جنت کی زمین الاٹ ہو گئی, کافر ہوا اور جہنم کا خطہ اس کے نام پر الاٹ ہو گیا. اب یہاں سے مومن اپنی اس الاٹ شدہ زمین پر آباد کاری کرے گا تو آباد کاری ہوگی, نہیں کرے گا نہیں ہوگی. خطہ تو موجود ہے لیکن خالی خطہ کیا, اس میں آباد کاری ہونا چاہیے. یہ آباد کاری جنت کی ہوگی اعمال صالحہ سے, اور جہنم کا وہ خطہ جو الاٹ ہوا ہے کافر کے لیے اس کی آباد کاری ہوگی اس کے گناہوں سے اور اعمال بد سے, وہاں وہ آباد ہوتا رہے گا. جنت کی آباد کاری ہر مومن کے اختیار میں, اللہ نے ایمان کی بدولت خطہ جنت تو عطا فرما دیا لیکن اس کی آباد کاری ہمارے اوپر ڈال دی کہ زمین ہم نے دی آباد تم کرو, آباد نہیں کرو گے محروم رہو گے. وہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے نواز دے. حدیث بخاری کے اندر آیا ہے اور دوسری کتابوں میں بھی وہ حدیث موجود ہے کہ جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والا شخص اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والا شخص میں پہچانتا ہوں, آپ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا آپ کو, بتا دیا یا دکھلا دیا, جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا یعنی ایمان والوں میں, اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہو. تفصیل سے ہے یہ روایت, یہ حدیث شریف, کہ اسے جہنم سے نکال کر آراف پر کھڑا کر دیا جائے گا. آراف تو آپ جانتے ہی, ہر مومن تقریباً اس سے واقف ہے کہ یہ ایک دیوار ہے جنت اور جہنم کے درمیان, جس پر کھڑے ہونے والے کو کبھی جہنم کی تپش اور سوزش محسوس ہوگی, کبھی جنت کے بہترین قسم کی ہوا کے تھپیڑے اس کو لگیں گے. کچھ دیر تک تو وہ کھڑا رہے گا, پھر کہے گا کہ اے رب مجھے یہاں سے ہٹا, اس لیے کہ جہنم کی تپش اور سوزش جو آ رہی ہے اس نے تو مجھے جھلس کر رکھ دیا, اس نے تو مجھے جلا دیا, مجھے یہاں سے ہٹا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو یہ عہد کر کہ اس کے بعد کوئی درخواست نہ کرے گا, کوئی اور سوال نہ کرے گا, وہ عہد کرے گا کہ بالکل مجھے منظور ہے, بڑا عہد کرتا ہوں, پیمان کرتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں, اور کوئی سوال اس کے بعد نہ کروں گا. چنانچہ اس کو وہاں سے ہٹا کر جنت کے قریب کر دیا جائے گا. اب وہ جنت پر نظر ڈالے گا, وہاں کی زینت, وہاں کی رونق, وہاں کا سرور, وہاں کے حالات دیکھے گا. کچھ دیر تو خاموش رہے گا, پھر کہے گا کہ اے رب مجھے اس کے دروازے تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو انسان آدمی ہے نا, بڑا غدار, وعدے کرتا ہے اور توڑتا ہے, حالانکہ اللہ کو منظور ہے یہی کہ ایسا ہو. وہ کہے گا کہ بس یہ اور میری درخواست قبول کر لے, اس کے بعد کچھ نہ کہوں گا. اب وہ جنت کے دروازے پر پہنچا دیا جائے گا, تھوڑی دیر صبر کرے گا, پھر کہے گا کہ اے رب مجھے داخل کر دے. بہرحال اس کو اجازت ملے گی داخل ہونے کی, جھانک کر کہے گا کہ اے رب یہ تو بھری ہوئی ہے, میں کہاں جاؤں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا داخل ہو جا, تجھے میں نے ایسی جنت دی کہ جو دنیا سے 10 گنا بڑی ہے, اس میں داخل ہو جا. یہ ہے جنت کا خطاب. کس کے لیے؟ جو سب سے آخر میں داخل ہو رہا ہے, یعنی ہمارے اعتبار سے وہ ایمان والوں میں سب سے کم درجے کا ہے. وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کون کم درجے کا ہے, کون اونچے درجے کا ہے. بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سب سے کم درجے کا ہے, 10 گنا زیادہ اس دنیا کے مقابلے میں, 10 گنا زیادہ ہے. کتنی بڑی بادشاہت ہے. اب جب وہ داخل ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مانگ کیا مانگتا ہے, تمنا کا مانگے گا جتنا مانگ سکتا ہے وہ دے دیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بھی مانگ, یہ بھی مانگ, یہ بھی مانگ, نشاندہی فرمائیں گے. وہ مانگتا رہے گا, ملتا رہے گا. میرا مقصود یہ تھا کہ جنت کا یہ خطہ جو ایمان کی وجہ سے الاٹ ہوا ہے معمولی نہیں ہے. یہ کوئی 80 گز کا پلاٹ نہیں ہے, 60 گز کا نہیں ہے, جو 100 گز کا نہیں ہے. یہ تو اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا سے 10 گنا زیادہ. اس کی آباد کاری اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کر دیں, ان کو اختیار کامل ہے, جیسے کسی میں دیکھ لیا آپ نے. لیکن ہمارے لیے حکم یہ آیا کہ اس کی آباد کاری کرو دنیا سے. اگر اس میں حور و قصور پیدا کرنا ہے, رکھنا ہے, تو یہ عمل کرو. درخت لگانا ہے تو یہ عمل کرو, باغات لگانا ہے تو یہ عمل کرو, نہریں جاری کرانا ہے تو یہ عمل کرو, دودھ ماں پہنچانا ہے تو یہ عمل کرو, اور فلاں چیز پہنچانا ہے تو یہ عمل کرو. یہ احادیث کے اندر مضامین سب آئیں. گویا ہم اس دنیا میں جو آئے وہ اس لیے آئے کہ ہمارے نام اللہ تعالیٰ جنت کی زمین الاٹ فرما دیں, اور پھر ہم عمر بھر اس کو آباد کرتے رہیں. جب وہاں پر پہنچیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو بھری ہوئی جنت ملے گی, ایسی بھری ہوئی کہ ہم اس کا تصور تک نہیں کر سکتے. قرآن کریم فرما رہا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. ایمان والوں کے سلسلے میں فرما رہا ہے, اور یہ بیان تہجد گزاروں کے بعد آیا ہے, یہ آیت تہجد گزاروں کے بیان کے بعد آئی ہے. تو فرما رہا ہے کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی کو پتا نہیں کہ ہم نے ان کے لیے کون کون سی نعمتیں جنت میں چھپا کر رکھی ہیں جنہیں دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. فلا تعلم نفس, کوئی نہیں جانتا, ما اخفی لهم, جا چھپا کر رکھا گیا ہے ان کے لیے, من قرۃ اعین, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی چیز, کسی کو پتا نہیں. حالانکہ قرآن کریم نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بہت سی نعمتوں کو بیان فرما دیا ہے, جیسا کہ یہ وہ حضرات جانتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ قرآن کریم میں جنت کی کتنی بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے. زیادہ دور نہیں جاتا, سورہ رحمان کا آخری رکوع دیکھ جائیے, سورہ رحمان کے آخری رکوع میں اسی کا بیان ہے. ذواتا افنان یہاں سے جو شروع ہوتا ہے, وہ بلکہ اس سے بھی پہلے ایک آیت ہے, وہاں سے شروع ہوتا ہے اور آخری رکوع تک جاتا ہے, آخر سورت تک جاتا ہے. جنت کی نعمتوں کا بیان اس کے اندر بھی, اس کے علاوہ قرآن کریم میں جا بجا اس کی نعمتوں کو کھول کر بیان کیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت تفصیل سے ان نعمتوں کو بیان فرمایا ہے. یہ نعمتیں جو بیان کر دی گئیں اور دنیا میں قرآن و سنت اور قرآن و حدیث کے ذریعے ہمارے علم میں آ گئیں, یہ علیحدہ ہیں, اور وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھی ہیں وہ الگ ہیں. ہے نعمتوں کا کوئی حد و شمار حضرت؟ بہرحال ہمیں تو یہ حکم ملا کہ ہم اس دنیا کی زندگی سے نیک اعمال کرتے ہوئے اپنی جنت کو آباد کریں, اور اپنی جنت کو برباد کرنا یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے, اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جانا یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے اس دنیا میں, اللہ تعالی ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائے. اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا کوئی عمل, ہماری کوئی نیکی اس قابل نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول, کوئی شک نہیں, اور اللہ تعالی ہی اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے. لیکن ہمیں جو حکم ملا ہے ہم اس میں لگے رہے, ہمارا کام ہے کام کرنا اور حکم کی فرما برداری کرنا, ان کا کام ہے قبول کرنا, ہم اس کے پیچھے نہ جائیں کہ کیا کریں, ہم نیک عمل کر کے قبول تو ہوگا نہیں, قبول کر لینا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, ہم تو بندے ہیں. بندے کا کام تو یہ ہے کہ جو کام جس کام میں لگا دیا لگا ہوا ہے, اچھا کر رہا ہے سو کر رہا ہے, برا ہو رہا ہے سو کر رہا ہے, اپنی صلاحیت اپنی طاقت اپنی استعداد کے مطابق جیسا بھی وہ کام کر رہا ہے بہرحال لگا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو وہی بندے پسند ہیں جو لگے رہتے ہیں, اور وہ اپنے فضل و کرم سے ان کی محنتوں کو قبول بھی فرما لیتے ہیں. وَكَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, اور ان کی محنتیں اللہ کے یہاں مقبول ہیں. یہ خیال بالکل نہ کرنا چاہیے, بلکہ جنت کی آباد کاری کی فکر میں رہنا چاہیے. ہم نہیں جانتے کہ ہمارا کون سا عمل ایسا ہے کہ جنت میں بہترین قسم کی آباد کاری کر دے, ہم نہیں جانتے. اللہ جانتا ہے، اس لیے ہمیں تو اس کام میں لگے رہنا چاہیے۔ بس ایک بات کہہ کر عرض ختم کرتا ہوں کہ اگر جنت میں محل بنوانا ہے تو حضرات وہ یہیں سے بنیں گے، ان محلات کی تعمیر یہ اینٹ گارے سے تو نہیں ہوتی، البتہ وہاں تو موتیوں سے سونے چاندی سے ہوتی ہے، مشک و زعفران سے ہوتی ہے، اینٹ گارا وہاں پر نہیں ہے، وہاں وہ چیزیں جتنا بہترین عمل ہوگا اتنی ہی خوشبودار مشک وہاں پر مسالہ بنے گی، جتنا اخلاص کے ساتھ عمل ہوگا اتنا ہی بہترین چمکدار موتی اس کی اینٹیں بن جائے گا۔ تو یہ کام ہمیں یہیں سے کر کے بھیجنا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے من صابر علی اثنتی عشرۃ رکعتا فی الیوم واللیلہ بنا اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو پابندی سے 12 رکعتیں دن اور رات میں پڑھتا رہے، 12 رکعتیں سنت دن اور رات میں پابندی سے پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے۔ یہ 12 رکعتیں وہی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اور آپ پڑھتے ہیں، ہر نمازی پڑھتا ہے، فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد، جو سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں، یہ 12 رکعتیں۔ اب ذرا سوچ لیں ہم کہ سنت کو یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ یہ تو سنت ہے، گناہ تھوڑا ہی ہوگا، نہیں پڑھتے، کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ نقصان یہ ہوا کہ وہ محل نہیں بنا جو بننا چاہیے تھا روزانہ، دوسرا نقصان یہ کہ آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کہیں محرومی نہ ہو جائے، کیونکہ سنت ترک کرنے والے کا یہی حکم ہوتا ہے کہ آخرت میں حضور کی شفاعت سے محروم نہ ہو جائے۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے، یہ کہہ دینا تو بہت آسان ہے کہ سنت ہی تو ہے، لیکن اس کے کیا نتائج ہیں ان پر غور کیجیے۔ تو حضرت اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں ایسی کہ جن میں ان اعمال کا ذکر آیا ہے جن سے جنت میں خاص خاص چیزوں کی آبادکاری ہوتی ہے۔ محلات کا ذکر تو میں نے یہ کر دیا، ایک اور حدیث بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ لے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک محل جنت میں بنا دیں گے۔ کون سے نمازی کو قل ھو اللہ یاد نہیں ہے؟ فاروق اعظم حاضر تھے خدمت میں، خوش ہو گئے، عرض کرنے لگے اذن نکسر یا رسول اللہ، اب تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ اوسع، اللہ کے یہاں بہت وسعت اور فراق، یہ بنواؤ کتنے بنواتے ہو؟ یہ مسئلہ جو ہے، یعنی یہ معمول جو میں نے ابھی بتایا حدیث سے، یہ پہلے کے مقابلے میں آسان ہے۔ وہ تو باہر رکھتے ہیں دن اور رات میں، یہ 10 مرتبہ قل ھو اللہ، تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے جناب؟ یہ یہیں سے آبادکاری ہو رہی ہے۔ ایک اور حدیث عرض کر کے ختم کر دوں، فرمایا حدیث شریف میں کہ جو سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھ لے ایک درخت لگ گیا، الحمدللہ ایک دفعہ کہہ لے درخت ایک لگ گیا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ لے ایک درخت لگ گیا، اللہ اکبر کہہ لے تو ایک درخت لگ گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ لے تو ایک درخت لگ گیا، پانچ درخت لگ گئے اس تھوڑے سے کلمے سے. سو مرتبہ پڑھے گا یہ کلمہ، پانچ سو درخت لگ گئے. ہزار مرتبہ پڑھے گا، پانچ ہزار درخت لگ گئے. لاکھ مرتبہ پڑھے گا، لاکھ درخت لگ گئے، باغ بن گئے. کیسا بہترین باغ کی نہ جس پر کبھی خزاں آئے نہ پتجھڑ ہو، نہ اس میں کبھی کسی قسم کی وہ خشکی پیدا ہو، کچھ نہیں. اور ہر درخت الگ الگ پھل والا، الگ الگ خوشبو والا. سبحان اللہ کا مزہ کچھ اور ہی ہے. پوچھئے ان سے جو اس کا ورد کرتے ہیں، الحمدللہ کا ذائقہ کچھ اور ہے، وہاں معلوم ہوگا جا کر. اللہ لا الہ الا اللہ کا کچھ اور ہی مرتبہ ہے، اللہ اکبر لا حول ولا قوت یہ الگ الگ ہیں، ہر ایک کا ذائقہ الگ، لطف الگ، خوشبو الگ. اب بتائیے ہم نہ کریں تو قصور کس کا ہے؟ خلاصہ یہ کہ جنت کی زمین اللہ نے الاٹ کر دی اپنے فضل و کرم سے، ایمان کی برکت سے. اب ہمیں اس زمین کی آباد کاری کی فکر کرنا چاہیے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.